بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب التوبة، یہ ریاض صالحین میں دوسرا باب ہے. پہلا باب ہم نے مکمل کر لیا تھا جو نیت کے بارے میں ہے، اور یہ دوسرا باب توبہ کے بارے میں. توبہ کے متعلق آیات، کچھ آیاتوں کا ذکر، اگرچہ صرف مثال کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چند ہی آیات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد احادیث بھی بیان فرمائی ہیں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے، لیکن اس سے پہلے عام ابواب سے ہٹ کر یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں کہ توبہ کا حکم کیا ہے اور توبہ کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، ان کا تذکرہ امام نووی فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے، امام نووی کی اس بات کو پڑھنے سے پہلے، ہم توبہ کا مفہوم پہلے سمجھ لیتے ہیں اور توبہ کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ کہ اس کی اتنی تاکید قرآن میں حدیث میں آئی ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. مختصراً ان باتوں کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کتاب کی طرف آتے ہیں. لفظ توبہ، اردو میں تو ہم بہت سی مرتبہ توبہ کہہ دیتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، تاب یتوب توبتن، تا کے فتحہ کے ساتھ. توبہ کا ترجمہ ہے، توبہ کا مفہوم ہے لوٹنا، رجوع کرنا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسقا. گناہ کرنے والے شخص کو جب گناہوں پر انسان مصر ہوتا ہے، زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو فاسق کہتے ہیں. یہ فاسق کے کیا معنی؟ فاسق کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں خارج. فسقا یعنی خرجا، وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی اطاعت سے نکل گیا وہ فاسق ہے. اور جب وہ اس نکلنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تابہ، دوبارہ لوٹ گیا جہاں سے گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا گناہوں سے پاک صاف. بہت سے گناہ، بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سے ایسے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کر لے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس دن ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اور جنا تھا، اس وقت جتنا پاک صاف تھا گناہوں سے، اس طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا فرمایا بالکل پاک صاف. انسان پھر جب گناہ کرتا رہا کرتا رہا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا. اور جب نکلنے کے بعد پھر دوبارہ جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ گیا، اللہ کی جانب اس نے رجوع کر لیا دوبارہ، تو اس کو توبہ کہتے ہیں. تو توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں. اصل ہماری جگہ یہی ہے، توبہ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اصل ہماری جگہ یہ ہے. انسان جب گناہ میں جاتا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل یہاں تھے ہم، کہیں اور چلے گئے، دوبارہ آ گئے تو توبہ کر لی. یہ توبہ کا ترجمہ ہے. عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ویسے تو کبھی تو توبہ، توبہ کی، کبھی اس کے بعد آتا ہے تابا الیہ، توبو الیہ و توبو الی اللہ جمیعاً. تابا کے بعد لفظ الہ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی وہی ہیں رجوع کرنے کے اور لوٹنے کے ہیں. کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے تابا علیہ، عین کے ساتھ، تابا علیہ. علیہ جب آتا ہے عربی میں بھی عجیب ہے، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد کون سا حرف استعمال ہوا اس سے ترجمے میں فرق پڑتا ہے. تو تابا الیہ، اللہ کی جانب رجوع کیا، اللہ کی جانب کوئی لوٹا. تابا علیہ، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے توبہ کی تو اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، کہ تاب اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہوا، تو تابہ کے لفظ کے بعد بندے کا ذکر ہے تو الیہ آتا ہے، تابہ الیہ اسے کہ بندہ اللہ کی جانب لوٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور لوٹتا ہے تو تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب مہربانی، جیسے پہلے فرماتے تھے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہر وقت رہتی ہیں، گنہگاروں پر بھی رہتی ہیں، لیکن خصوصی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتے ہیں، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں یعنی اس پر اپنی مہربانی فرماتے ہیں۔ تو الہ اور اعلیٰ کا عربی زبان میں فرق ہے، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد ایک فعل آیا، اس کے بعد کون سا لفظ اور کون سا حرف استعمال ہوا، اسے ترجمے میں فرق پڑتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ اب توبہ، اس کے شرائط وغیرہ کا ذکر آگے چونکہ امام نووی نے فرمایا ہے تو وہاں پہنچ کر کتاب میں ہم اس کا تذکرہ پڑھ لیتے ہیں، آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ توبہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا، یعنی اہمیت ہے یہ تو یقین ہے، قرآن میں جگہ جگہ التواب التائب، توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، توبہ کر لو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی بارش نازل ہوگی وغیرہ، قرآن و حدیث میں توبہ کا بار بار ذکر ہے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، خصوصی رحمتوں کا وہ مستحق نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہے ان کی نظروں میں، اللہ کی مخلوق کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ برکتیں، رحمتیں دنیا میں جو انسان کو عام حاصل ہوتی ہیں اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم مثلاً ایک مثال سامنے رکھ لیں کہ علامات قیامت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب دور ہوگا اور جب کفار سے مقابلہ ہوگا اور ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد صرف اللہ والے ہی باقی رہ جائیں گے دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہی رہ جائیں گے، جو کچھ عرصے کا وہ جو دور ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا؟ ہر طرف رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت، پھلوں میں، پیداوار میں اتنی برکت، اور اسی طرح انار کے بارے میں آتا ہے اور بکریوں کے دودھ کے بارے میں آتا ہے روایات میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے، تو پوری دنیا میں رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کے مقابلے میں عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جب بھی گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں نعمتوں میں کمی، رحمتوں میں کمی، سزاؤں میں اضافہ اور مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، کٹ رہی ہے آواز؟ اچھا، بظاہر اب آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی، تو اس لیے بہرحال اس کے متعلق ہم مختصر تذکرہ کر لیتے ہیں، مختصر تذکرہ، ایسے کہ پہلے بھی ہم اگر دیکھیں قرآن میں، احادیث میں، جہاں پر بھی گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، سب یہی بتا رہے ہیں کہ جب گناہوں کی کثرت ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہونے لگی تو عذاب آیا اور قومیں تباہ ہو گئی تھیں۔ تو یہی ہے کہ معصیتیں یہ ہلاکت کا ذریعہ ہیں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت اور انعامات کا ذریعہ ہیں۔ مختصراً میں فہرست کے طور پر، تاکہ بس عنوانات ہمارے ذہن میں آ جائیں، عنوانات ہمارے ذہن میں آ جائیں، اس لیے میں مختصراً چند نقصانات بتا دیتا ہوں کہ گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، گناہوں سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. تفصیلات میں نہیں، احادیث وغیرہ کے دلائل میں نہیں جاؤں گا کہ کہاں پر کس کا ذکر ہے، صرف مختصراً یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ گناہوں سے کیا نقصانات ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ توبہ کرنے سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں. مثلاً گناہ کرنے سے ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح علم سے محروم ہو جاتا ہے، صحیح سمجھ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ ایک ظلمت ہے، گناہ ایک ظلمت ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، کہ انسان یہ گناہ جو ہے ایک ظلمت ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک ظلمت اس کے دل پر، اور صرف دل تو ہم کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پورے پتہ نہیں کہاں کہاں پورے جسم پر اس کی جو اثرات ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ صرف جسم پر نہیں دنیا میں اس کے اثرات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ انسان اس کی وجہ سے صحیح علم سے اور صحیح سمجھ سے محروم ہو جاتا ہے، اسے کہ ظلمت اور صحیح سمجھ اور علم جمع نہیں ہوتا. نمبر دو، اس کی وجہ سے روزی میں بے برکتی ہوتی ہے. لوگ روزی میں برکت کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، مختلف اعمال کرتے ہیں، لیکن بے برکتی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، عام طور پہ ذہنوں میں ہوتا ہے نا، سحر کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، خود اپنی زندگی میں جو گناہ ہیں ان کو چھوڑا نہیں، تو بے برکتی کے آثار، بے برکتی کے جو اسباب تھے وہ تو خود اختیار کیے ہوئے ہیں، اب برکت کے لیے تعویذ لینے سے کیا ہوگا. بہرحال نمبر دو، روزی میں بے برکتی ہوتی ہے. نمبر تین، انسان دین سے اور اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے، دین سے اور اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے. اگر اعمال صالحہ کرتا بھی ہے تو دھیان نہیں لگتا، نمازوں میں، نیک اعمال میں دھیان نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ معصیت. انسان توبہ استغفار کر کے صاف ہو جائے، پھر دیکھے کہ نماز میں، اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ایک لمحے میں نہیں ہو جاتا. بہرحال تو دین اور اعمال صالحہ سے انسان دور ہو جاتا ہے. تین، چوتھا، اللہ والوں سے اور دین داروں سے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے. علماء سے قریب جانے میں، نیک لوگوں سے قریب جانے میں انسان وحشت محسوس کرتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، اور کوئی بہانے کر کے ان سے دور رہتا ہے. یہ کیا اس کا نتیجہ، اس کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ان میں سے کوئی چیز اگر ہم میں ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اچھا اس کا ہم حل یہ نہ نکالیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دور رہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، صلاۃ التوبہ ہے وغیرہ، کیا کرنا ہے وہ آگے انشاءاللہ احادیث میں اس کا ذکر آ جائے گا، لیکن بہرحال توبہ استغفار کا اہتمام کریں. چار چیزیں ہو گئیں. نمبر پانچ، انسان کے چہرے پر اور انسان کے کاموں میں اس کا اس اثر ظاہر ہوتا ہے. انسان کے چہرے پر بھی گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کا کسی نہ کسی درجے میں ظہور ہوتا ہے. جیسے اس کے مقابلے میں، اس کے مقابل کو ہم سمجھے، ہر چیز کا مقابل سمجھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو تنہائیوں میں عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کسی نے دیکھی نہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ کہیں جب چلے جاتے ہیں تو مخلوق کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے ہوتی ہے، بس ان سے مصافحہ کر لیں، بس ہاتھ ملا لیں، بس کسی طریقے سے ان کی زیارت کر لیں. کیسے کیسے اللہ والے کہ لوگ بس ترستے تھے، بس ہم دور سے زیارت کر لیں، ہم اور کچھ نہیں چاہیے، بس ان کی زیارت ہم کر لیں. کیوں؟ وہ تنہائیوں کی عبادت کسی نے دیکھی نہیں، کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن بس اللہ نے ان پر ایک نور ایسا ڈالا ہوا ہے، ہمیں نور بھی نظر نہیں آتا لیکن بس دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کر لیں. یہی اس کی ضد گناہگاروں میں ہوتی ہے کہ انسان ان سے، اس پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان، عام لوگ اور اس کے ایک محسوس کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ان سے ملنے کا دل نہیں چاہتا. چاہے جو بھی وجہ ہو، بہرحال انسان کے چہرے پر اللہ والوں کو، جو صاحب فراست ہوتے ہیں، ان کو تو نظر ہی آ جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی کو دیکھا جن کی کسی عورت پر نظر پڑ گئی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو سمجھ گئے، فرمایا اچھا یہ آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہے. ان صحابی نے کہا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں تو فراست ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض اللہ والوں کو یہ دکھا بھی دیتے ہیں. بہرحال چہرے پر اور انسان کے بہت سے کاموں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں. اگر ان تفصیلات میں جائیں کہ قرآن میں، حدیث میں اس کا کیا ذکر آیا، میں تو یعنی صرف مختصر بتانا چاہ رہا ہوں. چھٹی چیز، انسان کی عبادات وغیرہ کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تو پیچھے آ گیا تھا, میں نے بتا دیا تھا. اور بہرحال چھٹی چیز, انسان کے دل میں قلبی بے چینی اور تنگی محسوس ہونے لگتی ہے. بہت سی مرتبہ بے چینی انسان کو ہوتی ہے, سکون نہیں مل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ہم لوگ کیا کریں گے اس کے لیے, کافی پی لی, چائے پی لی, کچھ کھا لیا, کسی سے بات کر لی, یہ اس کا علاج نہیں ہے. علاج اس کا ہے استغفار, توبہ استغفار, وہ اصل علاج ہے. انسان بس جسمانی چیزوں کی طرف جاتا ہے, بہت سی مرتبہ روحانی بیماری ہوتی ہے. تو قلبی بے چینی, قرآن میں اس کا ذکر کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ سے جب دور ہو کر انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تنگ زندگی دیتے ہیں. وہ تنگ زندگی مالی اعتبار سے چاہے نہ ہو, لیکن دل کے اعتبار سے قلبی بے چینی اس کو ہو جاتی ہے. ساتویں بات, انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا نفس, نفس امارہ اور قوی ہو جاتا ہے. اب اور زیادہ وہ گناہوں کی طرف مائل کرے گا اور انسان کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. توبہ استغفار کر کے اس کو کمزور کریں تاکہ آئندہ جب وہ گناہ کی ترغیب دے تو اب اس کے اندر قوت ہی نہ رہے. تو انسان گناہوں کے ذریعے سے نفس امارہ کو قوی کرتا ہے. یہ جتنے میں نقصانات بتا رہا ہوں اس کے مقابل بھی ساتھ ساتھ سمجھنے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ استغفار کریں گے تو اس کا مقابل نفع حاصل ہوگا. یعنی گناہ کرنے سے نفس قوی ہوتا ہے تو گناہ کو توبہ استغفار سے نفس کمزور ہوگا اور گناہوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ والے کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کہ ان کے نفس کو وہ قوت نہیں ہے. انہوں نے استغفار کے ذریعے, اعمال صالحہ کے ذریعے سے روح کو قوی کر لیا. تو روح ان کی قوی ہوتی ہے, نفس کمزور ہوتا ہے. نفس کہتا ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. نمبر آٹھ, یہی جب نفس قوی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں نمبر آٹھ یہ ہوگا کہ پھر انسان گناہوں کی طرف اور زیادہ مائل ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں, اگرچہ تفسیرات یعنی قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ انسان, ہم عام زندگی میں یہ دیکھتے ہی ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنے جا رہا ہے, کیچڑ میں باہر گند صاف کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, کبھی ایسا واسطہ پڑا ہو تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی, تو کیا کرتے ہیں, گند میلے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ چونکہ گند میں کام کرتا ہے تو چلو میلے کپڑے, یا ایسے کپڑے جو میلے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. باہر گیا, کیچڑ لگا, کوئی بات نہیں, کرتے رہو, اب کپڑے گندے تو ہو گئے, کوئی بات نہیں, اور بھی گندے ہو جائیں, بالکل بے فکری سے گندے کرتا رہتا ہے. لیکن بالکل صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر کوئی باہر جائے تو بہت دھیان سے, نہیں نہیں کوئی کچرا نہ لگ جائے کہیں, یہ کیچڑ نہ لگ جائے, ایک بھی قطرہ لگ جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے. یہی چیز ہے, جب دل صاف ہوتا ہے تو ایک بھی گناہ محسوس ہوگا, ایک بھی گناہ ہوگا محسوس ہوگا, فوراً توبہ استغفار کر کے انسان اس کو پاک صاف کرے گا. جب پہلے سے ہی دل گندا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ دل پہ جب گندگی ہے ہی تو پھر اس کے مزید, اس پر مزید گند ہوتا رہے گا, تو احساس بھی نہیں ہوگا اور ظلمت بڑھتی چلی جائے گی. نمبر نو, گناہوں کے نتیجے میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور حاضر دماغی, ہوتا ہے نا کہ انسان اچانک کسی چیز کا سوچ سکے, وہ ختم ہو جاتی ہے. سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے اور سائنسی لحاظ سے بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے. دسویں بات, انسان کے وقت میں بے برکتی ہوتی ہے. ہم نے علامات قیامت میں اس کی کچھ وضاحت پڑھی تھی جہاں حدیث میں آتا ہے تقارب الزمان. بہرحال وقت میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے, جو توبہ استغفار کثرت سے کرتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, وہ ایک ایک دن میں کتنی چیزیں کر لیتے ہیں, کتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں. ابھی بھی میں بھی اس میں شامل ہوں اور ہم میں سے بہت سے, اس میں ویسے بہت سے نیک بندے اللہ کے ہیں جن کے معمولات بڑے پکے ہیں ماشاء اللہ, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو بیچارے نہیں کر سکتے. ایک تسبیح پڑھنی ہے نہیں پڑھ سکے, ایک تسبیح 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے وہ نہیں کر سکتے, 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے, درود شریف پڑھنا ہے وہ نہیں کر سکتے. ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح کے. تو یہی ہے کہ انسان اس کے لیے کیا کرے, ایک مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کر لے, 2 رکعت پڑھے, استغفار کرے, توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, ایک وقت طے کر کے اس وقت بیٹھ ہی جانا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے, جب تک نہیں کروں گا مجھے اٹھنا ہی نہیں. بس چند دنوں میں ایسی پختہ عادت ہو جائے گی. بہرحال وقت میں بے برکتی ہے, ہمارے ہم سے نیک اعمال ہوتے نہیں اس لیے کہ ہم اس کے لیے پختہ ارادہ نہیں کرتے, ہمت نہیں کرتے. بہرحال گیارہویں چیز ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سے شیطان سے بھی تعلق بڑھتا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں, بلکہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, لیکن جب انسان گناہوں کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس پر اور شیطان مقرر کر دیے جاتے ہیں, پھر وہ اور گناہوں میں اس کو اور ابھارتے رہتے ہیں. بارہویں چیز, بارہواں نقصان گناہوں کا, کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نیک اعمال جو اس نے کیے تھے گویا اس پہ پانی پھیر دیا. ایک شخص بڑی محنت سے ایک کتاب لکھتا ہے, کتاب لکھی, اس میں بہت کچھ جمع کیا, محنت کی, وقت لگایا, اب اس کو پانی میں ڈال دیا, کیا ہوگا؟ اب وہ مٹ جاتی ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک عورت تھی جس کی مثال دی گئی ہے کہ بنایا دھاگا, بنایا دھاگے سے وہ جو کچھ محنت کر کے بنایا کرتے تھے, اب دھاگا بن گیا, اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا. روئی سے دھاگا بنانا ایک کام تھا, محنت تھی, وہ بنانے کے بعد اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دینا. اسی طرح انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے, دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے, گناہ کر کے انسان نے اس کو ضائع کر دیا, تو محنت کا ضیاع ہوتا ہے. نمبر 13, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو 13ویں چیز, کہ انسان مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے, اور روایتوں میں بھی اس کا کچھ ذکر ملتا ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں. نمبر 14, گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کا بھی مجرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو معصیت کی ہے, آنکھوں سے کی یا زبان سے کی یا کانوں سے کی یا ہاتھ سے کی, اللہ نے جو صحت دی تھی, مال دیا تھا, جہاں بھی جس طریقے سے بھی انسان نے اللہ کی نعمت کو گناہ میں استعمال کیا تو اس نعمت کی اس نے ناقدری کی. کبھی کبھی ایک ہی وقت میں تمام کتنی ناقدریاں اور ناشکریہ ہو جاتی ہیں. پیسے غلط جگہ اگر انسان نے حرام کام کے لیے استعمال کیے, مثلا ہاتھ استعمال کیے, جو کمائی کی تھی, وقت لگایا, اللہ نے صحت دی, مال دیا تھا, اس کی ناقدری, کتنی نعمتوں کی ناقدری. اتنی ساری نعمتوں کی ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومیت, یعنی گویا نعمتوں سے محروم ہونے کے اسباب ہم نے اختیار کر لیے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, تو کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہیں فرماتے, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم, تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں مزید دوں گا, لیکن ناشکری کرو گے تو سخت سزا ہے. تو کفران نعمت بھی ہے, اور ایک اخیری چیز, ویسے تو بہت سے نقصانات ہیں, ایک اور بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں, 15 کے عادت پورا کر لیتے ہیں, کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. اب اس کو کوئی جتنا بھی سمجھائے, حق بات سمجھائے, اس کو صحیح بات سمجھائے, دل میں بات اترتی نہیں, بات اثر کرتی نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ ان کے کانوں پر, آنکھوں پر, ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اب صحیح بات ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. اس کے مقابل اگر ہم دیکھیں, یہ تو خیر گناہوں کے نقصانات تھے, اور انسان ان گناہوں سے توبہ کرنے کا اہتمام کرے, استغفار کا اہتمام کرے, تو اس کا نتیجہ وہی نیکیوں کے فائدے ہم تلاش کریں. نیکیوں کے کیا فائدے ہیں؟ پیچھے والے جتنے نقصانات ہیں ان کی تمام کی ضد ہم سمجھ لیں کہ وہ نیکیوں کے فائدے ہیں, توبہ استغفار کے فائدے ہیں. اور ان کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے, تو اس سے انسان کو ایک جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرضی باتیں ہیں, یہ ویسے ہی صرف دل بہلانے کی باتیں نہیں, حقیقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان فرمایا ہے, ہم نے کسی وقت اس کا تذکرہ کیا تھا کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اس تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے. مطردۃ للدائع عن الجسد حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جو صلاۃ اللیل کا رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ایک فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں. مطردۃ للدائع عن الجسد. بہرحال یہ واقعات حدیث میں آ گیا, ظاہر ہمارے لیے کافی ہے, لیکن واقعات سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں. کتنے ایسے ہیں اللہ والے جن کو اطباء نے کہہ دیا کہ جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے اندر اتنی بیماریاں ہیں کہ یہ ایسے ہمیں ہماری عقلیں حیران ہیں کہ یہ کیسے اتنا آرام سے چلتے پھرتے ہیں, لیکن وہ اطمینان سے رہتے ہیں, جیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. روحانی قوت ہوتی ہے, اس کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے. بہرحال اب آگے ایک اور بات ہم کر لیتے ہیں کہ گناہ, بعض گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انسان یہ عمل کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں, فلانا عمل کیا تو گناہ معاف ہو گیا, اور بعض وہ گناہ ہیں جن کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. بہت سے علماء اور بہت سے مشائخ وہ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کیا اور صغیرہ کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ ہی کبیرہ ہے, اس میں صغیرہ کبیرہ ہے ہی نہیں. یہ بات اگرچہ ایک حد تک درست ہے, لیکن قرآن کریم نے اور احادیث میں چونکہ اس کی وضاحت کی ہے, قرآن نے بھی کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, قرآن میں احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. بہرحال حاصل یہ ہے, اور جمہور امت کا قول یہی ہے, جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ گناہوں میں بعض کبائر ہوتے ہیں, بعض صغائر ہوتے ہیں, اور کبائر میں بعض اکبر الکبائر ہوتے ہیں. یہ احادیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. لیکن کبیرہ گناہ کے مقابلے میں صغیرہ گناہ صرف تقابل کے اعتبار سے ہے کہ یہ صغیرہ ہے, ورنہ اللہ کی نافرمانی تو بہرحال نافرمانی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ فلاں گناہ کے بارے میں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ, یعنی گویا صغیرہ ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا انسان کبھی کر لے. فرمایا کہ دیکھو, اپنی جیب میں انسان مختلف چیزیں رکھتا ہے, لیکن جہاں تمہارے جیب میں پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی کہے کہ اچھا بڑی آگنی میں چھوٹی سی آگ کی چنگاری رکھ دیتا ہوں, کیا تم اس کے لیے تیار ہوگے؟ یہی چیز ہے, کبیرہ گناہ بڑی آگ, صغیرہ گناہ چھوٹی سی آگ یا اس کی چنگاری, دونوں ہی بچنے کی چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ صغیرہ ہے تو کر لو کوئی بات نہیں, کبیرہ ہے تو اس سے بچ جاؤ. بچنا ہر گناہ سے ہے, لیکن ہاں بعض زیادہ برے ہیں, ان سے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے بچنے کے لیے, اور زیادہ یعنی بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اور بعض وہ ہیں کہ ان سے بچنے کا اہتمام تو کیا جائے لیکن کبھی کبھی سرزد ہو ہی جاتے ہیں. چونکہ عام طور پر وہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اچھا میرے بندوں سے چونکہ یہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ مختلف جگہوں پر اس سے واسطہ پڑتا ہے اور اچانک سے ہو جاتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے اس کو ہم صغیرہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے معافی کے لیے بھی ہم تھوڑے شرائط کم کر دیتے ہیں, ورنہ ہے گناہ تو گناہ ہی ہے. اب کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ ضروری, صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ ضروری تو نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے. ایک اور چیز آگے جانے سے پہلے, جو شاید ابھی کسی نے سوال کے طور پر بھی سوال بھی بھیجا تھا اور آگے احادیث میں ویسے اس کا ذکر آنے ہی والا تھا. اچھا بہرحال وہ ایک الگ سوال ہے, میں پہلے ایک اور بات کر کے پھر اس سوال پہ میں سوال بھی کبھی کر لیتا ہوں, اصل اگرچہ ایسے کہ اسی بات سے متعلق ہے یہ سوال, کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور بہت ہی یعنی لاعلمی کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں, جہالت کا لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا, لاعلمی کی وجہ سے لوگ یہ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ استغفار کیوں ہوتا ہے, استغفار ہوتا ہے گناہ کے لیے, تو استغفار اور توبہ صرف گنہ گاروں کے لیے ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, توبہ استغفار صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء بھی نہیں ہو سکتے دوسرے، کوئی رسول نہیں ہو سکتے، سب سے بڑھ کر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. استغفار کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ کو نبی التوبہ کہا گیا. تو توبہ اور استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتے یا گنہگاروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جس پر گناہ ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ استغفار سے، گناہ نہیں ہیں تو درجات بلند ہوتے ہیں. یہ توبہ استغفار گناہوں کی صرف معافی کے لیے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی. لیکن یہ تو میں نے ایک حقیقت بتائی، لیکن ہمارے لحاظ سے ہمیں تو یہی سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار جو ہوتا تھا وہ اسی بنیاد پر کہ درجات کی بلندی. لیکن اپنے بارے میں ہر انسان، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں یہی تصور کرتے تھے کہ نہیں نہیں میں قصور وار ہوں. کلو بنی آدم خطا، آدم کے اولاد میں ہر ایک خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہوں. بہرحال اب سامنے جو سوال ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے غالباً اس کو کہیں تفسیر میں پڑھا ہوگا، لیکن بہرحال کہ جب انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. وہ اپنے لحاظ سے چاہے سمجھتے ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن گناہ نہیں کرتے، جس کو گناہ کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور ہے، قرآن نے خود کہہ دیا کہ بھول گئے تھے. فنسیہ ولم نجد لہ عزما، نسیہ، نسیان کے لفظ خود قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کی پوری حقیقت تو بہرحال ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے تو اتنا دیکھا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا کہ وہ بھول گئے، وہ نسی، فنسیہ، وہ بھول گئے. تو بہرحال نسیان وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگ اگر کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہی عمل کبھی کوئی مقربین کرتے ہیں تو اس کو بسا اوقات جرم سمجھا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بھی بات ذرا مشکل لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کرے تو وہ نیکی اور دوسرا کرے تو یہ غلط سمجھا جائے اور برا سمجھا جائے. ایک مثال سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، شاید بات واضح ہو جائے. کوئی بڑا آدمی ہے، ہم مثال لے لیتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ کے قریب مقربین میں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں بادشاہ کے مزاج کو، بادشاہ کی طبیعت کو جانتے ہیں، اور پتہ ہے کہ اچھا بادشاہ جب پانی مانگتے ہیں تو کیسا پانی ان کو پینا ہوتا ہے، کون سے گلاس میں پینا ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں جو بڑوں کی اپنی ایک. اب اگر بادشاہ کسی وقت پانی مانگتا ہے اور بیچارہ کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے، سامنے موجود ہے جو بادشاہ کے مقربین میں نہیں ہے، وہ کہتا نہیں نہیں آج میں خدمت کروں گا، اور وہ جاتا ہے اور ایک لوٹے کے اندر پانی، گرم گرم پانی بھر کے لے آتا ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کروں. بادشاہ کہے گا تم نے بڑی محنت کی، تم گئے پانی گرم کیا، گرم کر کے لائے، اچھا کام کیا. بادشاہ خوش ہوگا. یہی کام اگر کوئی مقرب ہوتا وہ کرتا تو اس کو شاید ڈانٹ پڑتی، سزا ملتی کہ اچھا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ گلاس میں اور شیشے کے گلاس میں اور ٹھنڈا پانی لایا جاتا ہے. صرف ایک مثال ہے. مقربین ایک عمل کریں ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن دور کے لوگوں ان کے معاملہ الگ ہوتا ہے. یہی عام لوگوں کا معاملہ اور انبیاء کا معاملہ مختلف ہوتا ہے کہ اچھا تم آدم تھے، تمہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تمہیں اتنا قرب دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ سب کچھ ہوا اور تم بھول کیسے گئے. اور ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھول کر نہیں جان بوجھ کر کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، یہ ہم خود اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آدم علیہ السلام کی حیثیت کہاں، ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ ان کو ایک غلطی پر اتنی تنبیہ، اتنی سزا دی گئی. یعنی وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور قرب تھا اس کے لحاظ سے اس کو ایک جرم قرار دیا گیا. اس سے زیادہ تفصیل ہم نہیں جانتے کہ کیا حقیقت تھی. بہرحال قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے لحاظ سے تو یہی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، تمام اہل سنت مسلمانوں کا، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. خیر توبہ کی بات چل رہی تھی، اب امام نووی کی جو بات ہے آگے کتاب میں وہ میرا خیال ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید کچھ ایک دو باتیں ہوں گی وہ کر لیں گے تاکہ کتاب کا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ ریاض الصالحین میں یہ امام نووی نے جہاں یہ باب قائم کیا، باب التوبہ، آگے فرماتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، لفظ ہے واجب جو ہے ضروری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، توبہ کرنا ضروری ہے ہر گناہ سے، ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اگر وہ گناہ، اب گناہ کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہوا یا بندوں کے ساتھ ہوا، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، گناہ کی دو قسمیں ہو گئیں، فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ، اگر وہ معصیت اور گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، انسان کا کوئی حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں، یہ تین شرطیں بنیادی تین شرطیں ہیں، یعنی کہ تین ہی شرطیں، تین بنیادی شرطیں ہیں، احدہا، ایک شرط، ان یقلع عن المعصیہ، ایک شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ کو کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کرتے کرتے توبہ توبہ توبہ، استغفار کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ کرتے کرتے گانے سن رہا اور گانے سنتے سنتے توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ بلکہ مزید گویا ایک طرح سے استہزاء ہو جاتا ہے، یہ تو ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، والثانی ان یندم علی فعلہا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کرنے پر دل میں افسوس اور ندامت ہو، صرف زبانی توبہ توبہ نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہم نے، لیکن تو کیا ہوا، ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، دل میں وہ احساس نہیں ہے، دل میں یہ ندامت ہو کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دیں، ہمیشہ تو نعمتوں میں رکھتا رہا، تو نے ہی ہمیں یہ قوت دی تھی کہ ہم سن سکتے تھے، پھر بھی ہم نے گانے سن لیے، تو نے ہی ہمیں یہ صلاحیت دی تھی کہ ہمارے پاس اتنے اسباب موجود تھے، جو بھی ڈیوائس تھا، مال تھا، کتنے ہیں جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ چیز موجود تھی، تو نے مال دیا، وقت دیا، صحت دی، سب کچھ دیا، اور ہم نے تو تیرے نافرمانی اور گناہ میں استعمال کر لیا، یا اللہ ہم کتنے برے ہیں، ندامت ہو، دل میں ندامت ہو، ندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، تو نمبر ایک یقلع عن المعصیہ، اس گناہ کو چھوڑ دیں، زبان غلط استعمال کرنے کی عادت ہے، اب بس توبہ کر لیں، اب میں زبان غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کبھی کبھی انسان کرتا ہے پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انسان ان اسباب کو چھوڑ دے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے توبہ کر لی، پھر دوبارہ ہم نے یہ کام کر لیا، تو دوبارہ کیسے کیا، وہ اسباب جو تمہارے پاس موجود تھے ان کو نکال دو کچھ عرصے کے لیے، کم از کم صحیح، تاکہ ان اسباب سے دور ہو جاؤ، تاکہ آئندہ انسان گناہ میں مبتلا ہی نہ ہو، بہرحال نمبر ایک اس معصیت کو انسان چھوڑ دے، نمبر دو ان یندم علی فعلہا، اس کے کرنے پر دل میں بھی ندامت اور افسوس ہو، نمبر تین ان یعزم ان لا یعود الیہا ابدا، یہ پختہ ارادہ کر لے، عزم، مضبوط، سب سے مضبوط ارادہ عزم کہلاتا ہے، پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ انسان اس کام کو نہیں کرے گا، اس جانب لوٹے گا نہیں اور یہ گناہ نہیں کرے گا، عزم کب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان نے سوچا نہیں نہیں بس اب نہیں کروں گا، عزم، عزم کے معنی ہے جو اسباب ہو سکتے تھے انسان اختیار کر لے، بس اب نہیں کرنا، جو بھی ہو جائے میں نہیں کروں گا، یہ تین شرطیں توبہ کے لیے ضروری ہیں، فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر تین میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہے، یہ امام نووی نے جو بیان فرمایا ہے یہ عموم کے اعتبار سے ہے کہ تین بنیادی شرطیں ہیں حقوق اللہ میں، لیکن ایک اور شرط اگر سے امام نووی کے باتوں میں وہ بات آ جاتی ہے، لیکن ایک اور شرط ہے، چوتھی شرط، وہ یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا حق ہے جس کا ادا کرنا باقی ہے تو ادا کر دیا جائے، نماز ہے، نماز وقت پر نہیں پڑھی، ایک گناہ ہے، تو اس گناہ آئندہ اب نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے، اور اس پر جو گناہ کیا تھا اس پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا کر لے، زکوٰۃ تو خیر انسان جب بھی دے گا تو انشاءاللہ وہ گنہ گار نہیں ہے، بعد میں بھی تاخیر سے بھی دے سکتے ہیں، بہرحال نماز یا روزے وقت پر رمضان میں نہیں رکھے، روزہ توڑ دیا، معصیت ہے۔ بہرحال جو انسان کے ذمے باقی رہ گیا ہے وہ ادا کر دے، وہ بھی باقی ہے۔ یعنی کہ بس توبہ کر لیا تو نمازیں بھی سب معاف ہو گئیں، جو زکوٰۃ اب تک نہیں دی تھی معاف ہو گئی، روزے نہیں رکھے تھے معاف ہو گئے، نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو انسان کے ذمے واجب الادا باقی ہے اس کو ادا کر دینا، یہ چار شرطیں ہو گئیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، بہرحال یہ چار بنیادی شرطیں ہو گئیں۔ اور امام نووی آگے فرماتے ہیں، وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہو، فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، تو اس کی چار شرطیں ہیں، هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، یہی تین جو پیچھے بیان کی، غیبت، بہتان، یہ سب کیا ہیں، اس میں تین شرطیں تو وہی ہوں گی، اس گناہ کو چھوڑ دے، کرنے پر ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور چوتھی شرط، وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، اور معافی مانگ لے، معاملہ صاف کر لے جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا ہے، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لے، جس سے مال لیا تھا اس کا حق مارا تھا اس کو دوبارہ ادا کر دے، فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، کسی کا مال باقی رہ گیا اسے لوٹا دے، وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ، اگر کسی پر تہمت لگائی تھی اور حد کی مستحق بنتا ہے تو اس کو قدرت دے دے، اس کو اختیار دے دے کہ تم مجھ پر حد جاری کرا سکتے ہو، او طلب عفوہ، یا اس سے معافی مانگ لے، وَإِن كَانَتْ غِيبَةً اِسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر غیبت کی تھی تو اس سے معافی مانگ کے اس کو معاف کروا لے، وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور یہ لازم ہے کہ انسان تمام گناہوں سے توبہ کرے، یہ بھی ضروری ہے، یعنی کہ میں خاص اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں باقی سے نہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے، فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِن ذَلِكَ الذَّنْبِ، فرماتے ہیں کہ اگر بعض گناہوں سے کوئی توبہ کرے، مثلا کسی کے میوزک سننے کی بھی عادت ہے مثال کے طور پر، بد نظری کی بھی عادت ہے، غیبت کی بھی عادت ہے، اور کوئی شخص ان میں سے صرف ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ صرف میں میوزک سننے سے مثلا توبہ کر لیتا ہوں باقی سے نہیں، تو کیا توبہ صحیح ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ انسان تمام گناہوں سے توبہ کرے، جن گناہوں مبتلا ہے سب سے توبہ کرے، لیکن اگر بعض گناہوں سے توبہ کرے تو بھی اس کی توبہ صحیح ہوگی، صحت توبتہ، اس کی توبہ صحیح ہوگی اہل حق کے نزدیک اس خاص گناہ سے، وبقی علیہ الباقی، اور جو باقی گناہ ہیں اس پر باقی رہیں گے، وقد تظاہرت دلائل الکتاب والسنتی و اجماع الامتی علی وجوب التوبہ، اور بالکل واضح ہیں قرآن کریم کے دلائل، احادیث کے، اور اجماع امت اس بارے میں کہ توبہ کرنا لازم ہے۔ وقد تظاہرت دلائل الکتاب والسنتی، اور بالکل واضح طور پر کتاب اللہ اور سنت اور احادیث کے دلائل موجود ہیں، اور اجماع امت بھی موجود ہے اس بارے میں کہ توبہ کرنا لازم ہے۔ آگے پھر چند مثالیں دیں قرآن کریم کی آیات سے، کہ آیات سے اگرچہ قرآن کریم کی آیات بھی بہت ہیں اس سلسلے میں، مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کی ہیں، قال اللہ تعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی جانب توبہ کرو تم تمام کے تمام اے مؤمنوں تاکہ تم فلاح پالو، وقال تعالی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کے سامنے مغفرت طلب کرو اور اس کی جانب توبہ کرو، اور وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی جانب توبہ کرو سچی توبہ، وہ توبہ جو سچی ہو، اخلاص والی ہو، پکی ہو۔ یہ قرآن آیات، اب آگے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں پر ہم ایک دو باتیں اور کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، بسا اوقات انسان عمومی توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جب کسی سے اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جب بیعت ہوتے ہیں تو بیعت میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ توبہ، توبہ کی میں نے اس گناہ سے، اس گناہ سے، اس گناہ سے، اور تمام گناہوں سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، بس یہی ہے بیعت کی بنیاد جو ہے وہ توبہ پر ہے، کہ جو گناہ اب تک اگر کبھی ہوئے ہوں تو توبہ، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا معاہدہ ہے، بس یہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جب عمومی طور پر تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اصول کا تقاضا یہی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب انسان عموماً ایک ایک گناہ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، جو گناہ یاد آ جائیں تو اس سے بھی استغفار کر لے، توبہ کر لے. لیکن بہت سے گناہ انسان کو نہیں یاد ہوتے تو عمومی توبہ کر لے کہ یا اللہ اب میں اب سے زندگی جو گزارنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، اب آئندہ میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی یا کروں گا، اور اب آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب تک جو گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ اپنے ندامت کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار کرے اور توبہ استغفار کر کے پرانے گناہوں کو ختم کر دے. لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے، بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے سب گناہ معاف ہو گئے، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے جو بعض علماء نے بیان کی اور بڑی کام کی ہے ہمارے لحاظ سے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ تو ان گناہوں سے عمومی انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پہلے ہوئے، ٹھیک ہے، معافی کا ذریعہ ہے توبہ. لیکن بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اگر ابھی بھی انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو یا وہ سامنے پیش آ جائیں تو وہ اس سے نہیں رکیں گے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یعنی مثلاً انسان کبھی بد نظری کی، کبھی انسان نے میوزک سنی، کبھی انسان نے کوئی غلط چیز دیکھی، کبھی غلط کسی کی غیبت کی، برائی کی، اب انسان توبہ کرتا ہے میں بالکل پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ ابھی بھی اس کے سامنے اس کا تذکرہ ہوگا تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہوتا ہے، ہر ایک میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عمومی طور پر انسان توبہ تو کر سکتا ہے، لیکن اب اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ جس کو ہم گناہ سمجھے وہ گناہ اور جس کو ہم گناہ نہ سمجھے وہ گناہ نہیں ہے. یہ بسا اوقات ہوتا ہے، جس کو ہم گناہ نہ سمجھے وہ گناہ نہیں ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. بہت سی مرتبہ لوگوں کی غیبت کرنے کو لوگ غیبت برائی سمجھتے نہیں، نہیں وہ تو ہم حقیقت بتا رہے ہیں نا. تو اب عمومی جب انسان نے توبہ کی تو اس وہ گناہ معافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں اس کی برائی ہے ہی نہیں، اس برائی کا احساس ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو پھر اس سے توبہ جب کی تو اس توبہ کا اعتبار ہے. بہرحال یہ چیز بھی خیال رکھنے کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نہ کرنے کے نتیجے میں نقصانات ہیں وہ بھی ذہن میں رہیں، اور استغفار کے جو فوائد ہیں وہ بھی ذہن میں رہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری طرح انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک کتاب ہے، رسالہ ہے ویسے، استغفار کے بارے میں. میں انشاءاللہ اسے یہ ٹیلیگرام والا جو لنک ہے اس پہ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. انگلش اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. جو چہل حدیث ہے اصل میں توبہ استغفار کے بارے میں، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری ہمارے استاد، ہمارے شیخ جو ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، ابھی قریب میں ہی لکھی ہے انہوں نے. تو اس میں ابھی چند حدیثیں جمع کی گئی ہیں اور قرآن کی آیات وغیرہ جمع کی گئی ہیں، اور بہت اچھی کتاب ہے. اس کو ہر ایک اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو ضرور ہر ایک کو اپنے لحاظ سے کوئی ایک عمل ضرور مل جائے گا، جو 2-3 سیکنڈ کا ہوگا اور اس کی روزانہ کے دن قیمتی بن جائے گا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک عمل چند سیکنڈ کا ہوگا لیکن انسان کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، بہت سی مرتبہ ایک ایک لمحہ، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم درجے میں ایک ایک دن انسان کا قیمتی بن جائے گا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس لیے ہم کرتے نہیں، اس میں ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی. بہرحال میں اس کی چند مثالیں میں دے دیتا ہوں کہ استغفار توبہ کے جو فوائد انہوں نے لکھے ہیں. میں انشاءاللہ وہ کتاب پی ڈی ایف بھیج دوں گا، اردو میں بھی انگلش میں بھی دونوں میں بھیج دوں گا، لیکن ابھی میں اس میں سے چند باتیں بتا دیتا ہوں جو انہوں نے شروع میں لکھی ہیں، کہ قرآن آیات اور احادیث پیش کی ہیں اور اس کا خلاصہ شروع میں بتا دیا ہے کہ قرآن آیات اور احادیث میں جو ہمیں منافع ملتے ہیں توبہ استغفار کے وہ کیا ہیں. نمبر ایک، توبہ استغفار کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو توبہ استغفار کے نتیجے میں رحمت کی بارشیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، مال اور اولاد میں ترقی ہوتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ نوح میں ہے. اسی طرح نمبر تین، طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار، ذرائع معاش میں برکت ہوتی ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے اور امن حاصل ہوتا ہے. نمبر چھ، استغفار بہترین دعا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے استغفار بہترین دعا ہے. نمبر سات، گناہوں سے جن لوگوں کے دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، ان کو بہترین صاف کرنے والی چیز اور چمکانے والی چیز توبہ استغفار ہے. نمبر آٹھ، کامیابی کامیابی تک پہنچانے والی بہترین چیز اور کامیابی تک پہنچانے والی چیز جو ہے وہ توبہ استغفار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں. قرآن میں بھی آئے یحب التوابین. اسی طرح دسویں چیز, ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی دوا, گناہوں کی دوا جیسے دوائی ہوتی ہے انسان علاج کرتا ہے, تو گناہوں کی دوا استغفار ہے. اسی طرح نمبر گیارہ, گناہوں کی تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے چاہے انسان بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوا ہو, استغفار سے وہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ, استغفار ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نمبر بارہ, نامہ اعمال میں نور بن کر چمکتا رہتا ہے یہ. نمبر تیرہ, سعید الاستغفار, شاید سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ سعید الاستغفار, اگر نہ یاد ہو تو ضرور یاد کر لیں, انشاءاللہ آگے حدیث میں بھی آ جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی والی جو دعا ہے آگے حدیث میں انشاءاللہ کتاب میں آ جائے گی. نہ یاد ہو اپنے طور سے یاد کر ہی لیں سعید الاستغفار. سعید الاستغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں, تو ان میں ایک استغفار یہ بھی ہے, سعید الاستغفار کی فضیلت کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. انسان صبح پڑھ لے, دن میں انتقال ہو گیا, جنت میں داخل ہو گئے. میں کہہ رہا تھا ایک ایک دن قیمتی بن جائے گا. جس دن ہم نے یہ دعا پڑھ لی سعید الاستغفار, دل سے پڑھ لیا, اس دن انتقال ہو گیا, جنت پہنچ جائیں گے. رات میں پڑھ لیا اور رات میں انتقال ہو گیا, جنت پہنچ جائیں گے. ہمارے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کیے ہوئے ہیں. بہرحال ایک اور حدیث میں ہے, یعنی کوئی 13 فوائد ہو گئے. نمبر 14 کہ انسان کثرت سے جو استغفار کرتا ہے تو جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو بڑی خوشی ہوگی. حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, بڑی خوشی حاصل ہوگی اس دن. ہر مشکل سے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں, ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ, نجات کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایک اور ہم سب کے کام کی چیز, جو شخص سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی کہتا ہے, جو شخص سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی کہتا ہے, نماز ہم سب پڑھتے ہیں, سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی, میں نے کہا تھا چند سیکنڈ کی بات ہے, رب اغفر لی ہم پڑھ لیں, چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس لیے ظاہر ہم کرتے نہیں. اب پتہ چل گیا کہ جو شخص سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی کہہ دے تو سر اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. چند سیکنڈ ہیں, وہ اتنے سیکنڈ کم, بہت ہی کم ہیں, پتہ نہیں ہم کیسے گنے بھی اس کو, رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, ہو گیا, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی کئی بار اس کا تذکرہ کیا ہے, جو شخص روزانہ 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے مؤمنین و مؤمنات کے لیے, کیا کہنا ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, چاہے عربی میں کہہ لیں چاہے اردو میں کہہ لیں, 25 یا 27 مرتبہ مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے جو استغفار کرتا ہے اور اس کو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں, اب اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے, ایک وقت کے بعد ایسا مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے زمین والوں کو روزی اور رحمت حاصل ہوتی ہے. ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا کرتا ہے تو ہر مؤمن مرد اور عورت کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے. جو شخص روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لے, ایک تسبیح پڑھ لیں 100 کا عادت ہے, لیکن روزانہ کوئی 70 مرتبہ استغفار کر لے تو غافلین میں وہ شمار نہیں ہوتا. بہرحال کئی فضائل ہیں, کئی فوائد ہیں, میں نے چند پیش کر دیے, آگے بھی اور بھی ہیں. اب آگے والی چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کو اس کتاب میں سے ہی دیکھ لیں جہاں پر یہ موجود ہیں. میں آگے انشاءاللہ اس کا PDF بھیج دوں گا, وہاں سے پڑھ لیں, اردو پڑھنے والے اردو سے, انگلش پڑھنے والے انگلش سے, اور پھر اس کو مزید پھیلائیں, جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں کہ اس کی امت کو ضرورت ہے اور بہت قیمتی چیزیں ہیں. یہ ہیں مختصر سے اعمال, لیکن کوئی ان پر عمل کر لے تو فائدہ بہت زیادہ ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.